کہتے ہیں کہ یہ امام رضا کی ولادت با سعادت کے سلسلے میں پروگرام رکھا گیا ہے. سوال و جواب کا تو پروگرام نہیں ہے, لیکن سب کو یہ حق حاصل ہے کہ گفتگو میں جو بات بھی آپ مناسب سمجھیں اس بات پہ آپ سوال کر سکتے ہیں. کیونکہ جو ہے وہ جب ایک پراپر سوال و جواب ہوتا ہے تو اس وقت ہر وقت ہی سوال و جواب بھی چلتے ہیں, لیکن اس وقت جب بات ختم ہو جائے تو آپ کس قسم کا سوال ہو تو وہ حق کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ابتدا میں مرحومین کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے, اور جو حاضرین ہیں اسی طرح سے میرے والد مرحوم کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ کی طرف سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد
اللہم صل علی محمد وآل محمد
وآل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم.
عزیز محترم صاحبان عزت, پروردگار دو عالم اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے, قل میرا حبیب اپنی امت سے یہ کہتے لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں اپنی رسالت کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, الا المودۃ فی القربا مگر یہ کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت کر لیں. تو رسالت معاف کی جو رسالت کا اجر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اہل بیت سے مودت کیا جائے. دیکھیے اجر کا ادا کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ آج سب ہم امام رضا کی ولادت کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں اجر مودت ادا کرنے کے لیے. اتنا ضروری ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ایک مسجد لے لے, زمین لے لے, لیکن اس کی اجرت ادا نہ کرے, اس کی مالیت ادا نہ کرے, تو اب جتنی بھی اس میں نمازیں پڑھتے رہے, جتنی بھی عبادت پروردگار کرتا رہے, وہ عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی اس لیے کہ اس نے اجرت ادا نہیں کی. تو اب جو بھی اہل بیت رسول سے مودت نہیں کرتا, حق کے اجر رسالت ادا نہیں کرتا, جتنی بھی عبادت کرتا رہے اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی اس لیے کہ اجرت رسالت ماں ادا نہیں ہوئے. درود پڑھتے ہیں محمد. امام رضا 148 ہجری میں پیدا ہوئے مدینہ منورہ کے اندر. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام امام موسیٰ کاظم نے طاہرہ رکھا. آپ 183 ہجری میں عہدہ امامت پہ فائز ہوئے 35 برس کی عمر. 202 یا 203 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے, تو کل عمر مبارک آپ کی 55 برس بنتی ہے. 20 برس تک آپ اس عہدہ امامت پہ فائز رہے, 10 سال ہارون رشید کے ساتھ گزارے, 5 سال محمد امین کے ساتھ تھے, اور 5 سال مامون رشید کے ساتھ تھے. جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ باتیں جس پہ کوشچن ہوتا ہے وہ مامون رشید کا زمانہ ہے, کیونکہ اس وقت آپ ولی عہد بھی رہے. تو اب سوال یہ ہے کہ امام نے ولی عہدی کو کیوں قبول کیا؟ اس سے پہلے یہ سوال ہے کہ مامون نے ولی عہدی کیوں امام رضا کو عطا کی؟ بات یہ ہے کہ جس وقت مامون خلافت پہ آیا تو اس وقت دور دراز سے جتنے بھی علاقے تھے مامون سے کوئی محبت کرنے والے نہیں تھے. میں آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں کہ مامون سے عرب کے جو بنو عباس تھے وہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد امین جو اس سے چھوٹا تھا اور مامون بڑا تھا, مامون ایک ایرانی خاتون کا بیٹا تھا اور محمد امین ایک زبیدہ خاتون جو کہ بنو عباس سے تھی. تو بنو عباس اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ کیونکہ یہ ایرانی ہے اور بنو عباس سے نہیں ہے, اور اس بات کو ہارون رشید بھی جانتا تھا کہ ہارون رشید نے وہ بیٹا جو چھوٹا تھا اس کو ولی عہدی میں پہلے نمبر پہ رکھا اور مامون رشید جو بڑا تھا اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کو پہلے نمبر پہ رکھوں گا تو بنو عباس اور عرب اس کو پسند نہیں کریں گے۔ تو اب ایسی صورت میں بنو عباس اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کا تعلق بنو عباس سے نہیں تھا اور عام عربی سے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب درینہ تعصب کی بنا پہ ایرانی اور دوسرے کسی شخص کی حکومت کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ حکومت وہ آئے جو کہ عرب ہو، تو عربی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور جو علوی ہیں مولا کائنات کے چاہنے والے شیعہ نے حیدر کرنا وہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ علویوں کی اس سے نفرت کی واحد ایک وجہ کافی تھی، وہ وجہ یہ ہے کہ یہ ہارون رشید کا بیٹا تھا اور ہارون رشید امام موسیٰ کاظم کا قاتل تھا، تو جب علوی دیکھتے تھے کہ یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے تو وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ جب یہ حکومت میں آیا ہے ابو سرایا جس کا تعلق کوفے سے تھا اس نے اس کے خلاف قیام کیا اور یہ قیام 10 مہینے تک چلا ہے جس میں 2 لاکھ افراد مارے گئے۔ بصرے میں زید النار نے قیام کیا، مکہ مدینے میں قیام کیا گیا، اسی طرح سے جو ہے یمن میں قیام کیا گیا، جتنے مختلف ممالک میں علوی پائے جاتے تھے وہ اس کے خلاف قیام کرے، یہ مختلف مناطق میں مختلف علاقوں میں علوی اس کے خلاف قیام کر رہے تھے۔ تو علوی اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، عربی اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بنو عباس اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، عام پبلک جو ہے وہ بھی اس کو اچھا نہیں دیکھتی تھی عام لوگ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مامون رشید خلافت میں آیا ہے اور اس نے اپنے بھائی سے جنگ کی محمد امین کے ساتھ، جنگ کرنے میں جب یہ فتح کر گیا اپنے بھائی کے لشکر کو تو اس نے حکم دیا کہ اس کے بھائی کا سر قلم کر کے لایا جائے، جو کوئی شخص اٹھا اس نے اس کے بھائی کے سر کو قلم کیا تو تخت جو تشت کے اندر جب اس کے بھائی کا سر آیا محمد امین کا تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور 1 ملین درہم جو ہے اس فرد کو دیے جس نے اس کے بھائی کا سر قلم کر کے لایا تھا۔ اور یہاں تک بات نہیں رکی بلکہ اس نے اس سر کو بیت المال کے دروازے میں کہا لٹکا دیا جائے تاکہ جو کوئی بھی بیت المال لینے کے لیے آئے پہلے محمد امین پہ لعنت کرے بعد میں بیت المال سے مال لے کے جائے۔ تو اب اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو عام لوگ تھے وہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو مامون جب حکومت میں آیا تو عام لوگ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے، عربی بھی اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، بنو عباس بھی اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے اور عرب کے باشندے بھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ اب اگر یہ حکومت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علوی و شیعہ نے حیدر کرار جو مختلف ممالک میں جنہوں نے قیام کیا ہوا ہے کوفے میں، بصرے میں، مکے میں، مدینے میں، یمن میں، ان کے قیاموں کو، ان کے احتجاجات کو رکوائیں اور عربیوں کو جو کہ عربی دوسرے ایرانی کو کسی اور کو اچھا نہیں سمجھتے، عربیوں کی نگاہ میں کسی عرب کو سامنے رکھے، عربیوں کے لیے کسی علوی کو سامنے لائے، عربیوں کے لیے کسی عرب کو اور عام پبلک جو اسے اچھا نہیں سمجھتی تو کسی ایک ایسے شخص کو لائے کہ جب لوگ اسے دیکھیں تو اس کی حکومت کچھ عرصہ گزر سکے۔ اب ایسی صورت میں جب اس نے پوری مملکت میں نگاہ ڈالی تو امام رضا کی ذات کے علاوہ اس کو کوئی سہارا نہیں ملا، اسے اپنی حکومت کے بچانے کے لیے صرف ایک ہستی ملی ہے، وہ ہے امام رضا کی ذات۔ بالکل اسی طرح سے جیسے مولا کائنات کے دور میں خلیفہ دوم کہا کرتے تھے لولا علی لا ہلاک عمر، 70 مرتبہ اپنی زندگی میں کہا کہ یا علی اگر آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس میں ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ لولا سینا کان لا ہلاک عمر، اگر میں 2 سال امام کی خدمت میں زانو اگر میں طے کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح سے مامون اپنے زمانے میں کہہ رہا ہے لولا امام رضا لا ہلاک مامون، اگر امام رضا کی ذات نہ ہوتی میں ہلاک ہو جاتا۔ درود پڑھ محمد والا اللہ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اجنبی تو اجنبی، اپنے تو اپنے، غیروں کے لیے بھی جو پناہ گاہ تھے وہ امام رضا کی ذات۔ درود پڑھتے محمد والے محمد اللہ اللہ۔ تو تو اس لیے مامون جو ہے اس نے امام رضا کو دعوت دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام رضا نے اس کی دعوت کو ولیہدی کو کیوں قبول کیا؟ تو جو آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں پہلے سبب تو یہ ہے کہ امام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات اور شیعہ حیدر کرار کی حفاظت کرے, اور دوسری بات کہ امام نے اس لیے بھی ولیہدی کو قبول کیا کیونکہ مملکت میں جو علمی سوالات جو اسلام پہ اعتراضات اٹھ رہے تھے ان کا کوئی جواب دینے والا نہیں تھا, اور اگر امام اس عہدے کو قبول کرتے ہیں تو دور دراز سے جتنے بھی سوالات آئیں گے وہ امام رضا اس سوالات کے جواب دے سکتے ہیں. تو پہلی وجہ کیا؟ پہلی وجہ یہ ہوئی کہ امام نے اس لیے قبول کیا کہ امام نے ضروری ہے کہ اپنی اور شیعہ نے حیدر کرار کی جان کی حفاظت کرے, دوسری ہے کہ جتنے علمی سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا جواب دے سکے, تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر امام شہادت دے دیں تو شہادت کا بھی موقع نہیں ہے. شہادت کا ایک خاص موقع ہوتا ہے, وہ کب موقع؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت آپ لوگوں پہ حجت تمام کر دیں, دشمن کی شناسائی کر دیں, اور ایک وقت گزر جائے لوگوں کو اس پہ شک نہ رہ جائے کہ یہ واقعی دشمن ہے اور یہ صحیح نہیں ہے, اس وقت اگر کوئی قربانی لی جاتی ہے تو اس کا فائدہ ہے. لیکن اگر کوئی فوری طور پہ شہید ہو جائے تو وہ شہادت کا مقام نہیں ہوتا. مثال دیا کرنا چاہتا ہوں, امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے جس وقت معاویہ نے ایک سادہ کاغذ دیا اس پہ سائن کر دی کہ آپ جو بھی شرطیں لکھیں مجھے اس پہ قبول ہے, تو امام کو تو پتا ہے کہ یہ ان شرطوں پہ عمل نہیں کرے گا, تو اگر امام حسن اس وقت شہادت دے دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ لوگ عام جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات یقین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بعد میں تاریخ میں, وہ تو یہی کہیں گے نا دیکھیں امام تو جنگجو تھے اس لیے آپ نے جنگ کی اور شہید ہو گئے, وغیرہ وہ تو تمام باتیں مانے ہوئے تھا, اس نے تو کوئی شرط ہی نہیں رکھی تھی, اس نے تو خالی کاغذ دے دیا تھا. لیکن جس وقت امام نے ان کاغذ پہ شہادت لکھ دی اور پھر اس نے عمل نہیں کیا تو اب تاریخ میں لوگوں کے لیے کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی. اسی طرح سے امام رضا فوری طور پہ اگر شہید ہو جائے تو شہادت کا فائدہ نہیں ہوتا. تو امام کے لیے ضروری ہے اپنی جان کی بھی حفاظت کرے, شیعہ نے حیدر کرار کی بھی حفاظت کرے, علمی سوالات کا بھی جواب دے, اور امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہادت اس وقت دے جب شہادت کا فائدہ معلوم ہو, اور پھر آخری بات یہ ہے کہ دشمن کی شناسائی کرائی جائے, اس کو بے نقاب کرایا جائے. اگر آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس کے جو حرکات ہیں اس کو بے نقاب کرا سکتے ہیں. آپ ایسی اس لیے امام نے جو اس کی ولیہدی کو قبول کیا. درود پڑھ رہا ہوں, مامون جبکہ آپ کو دعوت دے رہا تھا کیا کہنے لگا؟ ایک دفعہ اس نے کہا کہ آپ اس ولیہدی کو قبول کیجیے, آپ نے اسے انکار کیا. دوسری دفعہ دعوت دی, آپ نے انکار کیا. تیسری دفعہ دعوت دی, اس نے انکار کیا, آپ نے انکار کیا. تو جانتے اس نے کیا جملہ کہا؟ وہی جملہ جو پچھلے بادشاہ نے وقت کہا کرتے تھے. قرآن مجید میں اس کے لیے متعلق فرمایا ہے انا وجدنا آبانا امتی وانا علی آثارہم مقتدون, ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی نقش قدم پہ چلتے پایا ہے اور ہم اسی کے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے. یعنی پہلے جو خلفاء گزرے, پہلے جو بادشاہ گزرے وہ ویسے ہی جملہ کہا کرتے تھے جیسے مامون نے کہا. تو قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ بڑا ہی پیارا جواب دیا اسی لوجک کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے باپ دادا کے پاس عقل نہیں تھی تو تم بھی کیا عقل نہیں رکھو گے, والا یحتدون تو تم بھی رائے حق پہ نہیں چلو گے. تو مامون کہنے لگا فرزند رسول خلیفہ دوم نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی اور اس میں حضرت علی کو بھی شامل کیا تھا. کہنے لگا کہ اور اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اس 6 رکنی کمیٹی کی بات کو نہیں مانے تو اس کا سر قلم سے جدا کر دیا جائے. کہ میرے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, وہ اپنے باپ دادوں کی سن لو. امام نے جب یہ باتیں کی تو کہا میں ولیہدی کو قبول کرتا ہوں, لیکن امام نے ایک شرط رکھی. وہ شرط کیا رکھی امام نے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کروں گا, تمہارے مملکت کے جتنے بھی کام ہوں گے اس میں میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا. تو سبب کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ امام رضا کا مامون کی ولی عہدی قبول کرنے کے بعد بھی اس کی مملکت میں کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی، کسی قسم کا یعنی جیسا بھی کوئی کام کرے گا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو وجہ یہ ہے کہ آپ نیشاپور میں کہہ کے آئے ہیں انا من شروطہا، کہ میں توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ یہاں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں، یعنی مولانا نے بتایا کہ اگر اس کی حکومت توحیدی ہوتی، اگر اس کی حکومت خدائی ہوتی تو میں تو توحید کی شرط ہوں، تو میں اس کے ساتھ ہوتا۔ اب جبکہ اس کی حکومت توحیدی نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ درود پڑھتا ہوں مولانا کو۔ نیشاپور میں آپ تشریف لائے ہیں تو تقریباً 50,000 افراد تاریخ لکھتی ہے کہ وہاں پر جمع ہو گئے دور دراز سے۔ جب ان کو پتہ لگا فرزند رسول آ رہے ہیں تو دور دراز سے لوگ جمع ہو گئے، جن میں 20,000 افراد ایسے تھے جن کے ہاتھوں میں کلمے تھی پر یہ آواز دے رہے تھے فرزند رسول ہمیں رسول کی کوئی احادیث بتائیے، ہمیں کوئی رسول کی احادیث بتائیے۔ اب ایسی صورت میں مامون نے وہ ساتھی بھی بھیجے ہوئے ہیں جو جاسوس ہیں، جو نقیب ہیں، جو اسی لیے ساتھ آئے ہیں کہ امام کوئی ایسی بات نہ کہہ دے، جنہیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ان علاقوں سے نہ گزارا جائے کہ جو جن علاقوں میں امام کے چاہنے والے پائے جاتے ہیں۔ اور اب ایسی صورت میں وہ ساتھ بھی ہیں، انہوں نے جتنی بھی خبریں ہیں ہر معمول کو بھی جا کے دینی ہے، تو امام کے پاس وقت نہیں ہے کہ پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کرے۔ اب ضروری یہ ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا جائے، ایسی مختصر سی بات کہی جائے کہ جس میں پیغام حق پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ امام سب کی طرف مخاطب ہوئے اور پورے مجمع کو آپ نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ میں نے اپنی جد امام موسیٰ کاظم سے، اور انہوں نے اپنی جد امام جعفر صادق سے، اور انہوں نے اپنی جد محمد باقر سے، اور انہوں نے اپنی جد امام زین العابدین سے، اور انہوں نے حسنین شریفین جو کہ جوان جنت کے سردار ہیں ان سے، اور انہوں نے اپنی جد امیر المومنین علی بن ابی طالب سے، اور انہوں نے رسول خدا سے، اور رسول خدا نے وحی الہی سے یہ بات نقل کی ہے۔ کیا؟ لا الہ حسنی فمن دخل حسنی آمنہ من ازاد، کہ لا الہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ جائے گا آمنہ من عذابی وہ عذاب سے محفوظ رہ جائے گا۔ یعنی گویا ایمان کے رضا انسانیت کو پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں خدا کے قلعے میں آ جاؤ، یہ دنیا کے قلعے چھوڑ دو، ان کی اہمیت ہی کیا ہے، توحید کے قلعے میں آ جاؤ۔ اس لیے کہ توحید کے قلعے میں آ گئے تو آمنہ من عذابی خدا کے عذاب سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ تو دیکھیے دنیا میں دو ہی تو قلعے ہیں، ایک توحید کا قلعہ ہے اور ایک توحید کے علاوہ اس دنیا کے قلعے۔ سپر پاوریں بڑے بڑے قلعے بناتی ہیں اور لوگوں کو آوازیں دیتی ہیں کہ جناب ہمارے قلعے میں آ جائیے، ہمارے قلعے میں آ جائیے۔ تو دیکھیے اگر کوئی شخص توحید کے قلعے میں آ گیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی توحید کے قلعے میں آ جائے تو اسے اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ سورہ نحل میں آواز دی، وما انکم ینفدو وما عند اللہ باق۔ سب سے پہلا فائدہ توحید کے قلعے میں آنے کا یہ ہے کہ جو بھی تمہارے پاس ہوگا وہ فنا ہو جائے گا، لیکن اگر توحید کے قلعے میں آ گئے وہاں عند اللہ باق وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ اب اس کو فنا جو ہے ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی توحید کے قلعے میں آ جائے تو اب وہ فنا ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر توحید کے قلعے میں آ گئے تو دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو خدا کے قلعے میں آ گئے تو دل مطمئن ہو جائیں گے۔ یہ جو دل مضطرب رہتے ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں موجود ہیں لیکن دل اطمینان جو نہیں پاتا تو توحید کے قلعے میں نہیں ہو۔ اگر کوئی توحید کے قلعے میں آ جائے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ دنیا کے قلعے میں رہتے ہیں تو مر جانے کا خوف ہوتا ہے، فنا ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، یہ دنیاوی نعمتوں کے ختم ہو جانے کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خدا کے قلعے میں آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو فنا نہیں ہے، پھر اس کو موت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، دیکھو جو بھی خدا کے قلعے میں موت پا جاتا ہے وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوتا، وَعِندَ رَبِّهِمْ وہ اپنے رب کے پاس ہوتا ہے. یرزقون وہاں رزق پاتا ہے, اسے مردہ نہیں کہو, وہ تو شہید ہوتا. تو اگر دنیا کے قلعے میں رہے تو پھر موت آ جائے گی, لیکن اگر خدا کے قلعے میں رہے تو پھر موت نہیں آئے گی. اگر موت آئے گی تو وہ شہادت کہلائے گی. دنیا کے قلعے میں رہے تو جتنا بھی مال ہے ایک دن فنا ہو جائے گا, لیکن اگر کوئی توحید کے قلعے میں آ جائے گا تو اس کا مال فنا نہیں پائے گا بلکہ بقا پا جائے گا. قرآن مجید میں ارشاد ہوا, ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی لے کے آئے گا اسے دس ملیں گی. اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, مثل الذین ينفقون اموالہم کمثل حبۃ انبت سبع سنابل وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. مثل الذین ينفقون اموالہم کمثل حبۃ, ان لوگوں کی مثال جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے سی ہے. ہم پتہ سب سنابیلا, جس دانے کو آپ نے مٹی میں بو دیا ہے اور اس مٹی سے سات بالیاں نکلی ہیں, اور فی کل سملۃ اور ہر بالی میں سے میاں تو حبا ایک سو سو دانے نکلے ہیں. ایک بیج کو آپ نے مٹی میں بویا, اسے سات بالیاں نکلی, ہر بالی میں سو سو دانے نکلے ہیں. تو کیا خدا کے قلعے میں آنے والوں کا اجر بس اتنا ہی رہتا ہے؟ اللہ فرمانی, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اجر بڑھاتا جاتا ہے جتنا چاہتا ہے. جو خدا کے قلعے میں آتے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہمیشہ بقا پا جاتے ہیں. دور پڑھنا مزہ آتا ہے. خدا کے قلعے میں آ جائے تو ہمیشہ ہر شے باقی رہ جائے گی. خدا کے انسان قلعے میں آ جائے تو دل مطمئن ہو جائیں گے. خدا کے قلعے میں آ گئے تو موت نہیں بلکہ شہادت پائیں گے. پر اگر کوئی دنیا کے قلعے میں چلا جائے, دیکھو امام رضا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے قلعے میں نہیں جانا. آج بھی سپر پاور بڑے بڑے قلعے بناتی ہیں اور آواز دی جاتی دیتی ہیں. دیکھو پہلے زمانے میں جو قلعے بنائے جاتے تھے وہ قلعے اس لیے بنائے جاتے تھے کہ آپ جب بڑا سا قلعہ بنا دیا تو جب آندیاں چلتی تھیں تو قلعے میں رہنے والے افراد ان آندھیوں سے محفوظ ہوتے تھے, اور جب سیلاب آیا کرتے تھے تو سیلاب ان قلعوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے, اور جب چور ڈاکو اور دشمن حملے کیا کرتے تھے تو قلعوں میں رہنے والے افراد تھے وہ محفوظ رہ جایا کرتے تھے. تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر خدا کے قلعے میں آئے تو جتنی بھی آفات آئیں گی سب محفوظ ہو جاؤ گے, اور اگر توحید کے قلعے سے ہٹ کے کسی اور طرف چلے گئے تو پھر ان آفتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے. تو قلعے بنائے جاتے تھے کہ آندھیوں سے محفوظ ہو جائیں, قلعے بنائے جاتے تھے کہ دشمن کے لشکر جب حملہ کرے تو اسے محفوظ ہو جائے. دیکھیں مومن جو ہیں وہ خیبر کا قلعہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب 39 دن تک فتح نہ ہوا تو رسول پاک نے فرمایا, اوتینا رایتا غدن رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسول. دیکھو کل جو قلعہ فتح کرنے کے لیے میں اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اسے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا, اس کا رسول بھی اسے محبت کرتا ہوگا. دل پڑھ دم اللہ یعنی توحید کے قلعے میں آ جاؤ, دنیا کے قلعے میں مت جاؤ. دنیا والے قلعے بناتے ہیں اور لوگوں کو اس سے آواز دیتے ہیں, کیونکہ دنیا والوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوتے ہیں, لیکن جانتے ہو ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو بات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے قلعے جو ہیں وہ بڑے بڑے قلعے بھی ہو جائیں لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی, بڑے کمزور قلعے ہوتے ہیں. ان کے قلعوں کی مثال ایسی ہے, مثال دینا چاہتا ہوں. دیکھیے اگر آپ سانس لیں اور روز لیتے ہیں, اگر یہ سانس جو لیا ہوا ہے انسان کے اندر چلا جائے اور باہر نہ آئے, دنیا میں بڑے بڑے قلعے ہیں سپر پاوروں نے بنائے ہیں, تو کسی قلعے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سانس جو اندر چلا گیا ہے اس کو باہر لے جا سکے؟ وہ سانس جو انسان کے اندر گیا ہے واپس نہیں آ رہا, تو کسی میں آیا اتنی طاقت ہے کہ واپس لے کے آ جائے؟ تو کتنے کمزور ہیں دنیا کے قلعے, ان میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سانس جو بار بار آ رہا ہے اور جا رہا ہے کبھی رک جائے اس کو واپس لے کے آ جائے. تو یہ دنیا کے قلعے بڑے کمزور ہیں. خالق نے سورہ عنکبوت میں ان کا ذکر فرمایا ہے, فرمایا مثل الذین اتخذوا اولیاء من دون اللہ کمثل عنکبوت اتخذت بیتا ان امر البيوت لبيت الانتمو لو كانوا يعلمون. پروردگار دو عالم نے فرمایا مثل الذین، وہ لوگ جو بناتے ہیں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی، ان خدا کے علاوہ کسی اور قلعے میں چلے جاتے ہیں، کا مسئلہ عنکبوت، ان کی مثال تو ایک مکڑی سی ہے، اتخذت بینکا، کہ مکڑی نے گھر بنایا ہے، یعنی سپر پاوروں نے جو قلعے بنائے ہیں، خالق نے فرمایا ان کی مثال ایک مکڑی سی ہے، اتخذت بینکا، کہ انہوں نے ایک گھر بنایا ہے، اِنَّا اَوْنَ الْبَيُوت لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوت، دیکھو سب سے جو کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا ہی گھر ہے، وہ گھر کون سا ہے جسے خالق نے مکڑی کے گھر سے تشبیہ دی ہے، وہ گھر ہیں جن کو خدا سے نسبت نہیں پائی جاتی، جو خدائی قلعے نہیں ہیں وہ جو گھر ہیں وہ قلعے ہیں، وہ مکڑی کے قلعے ہیں، لو کام یاد ہو، دیکھو اس حقیقت کو تم تب جانو گے اگر تمہارے پاس علم ہو، دل پر دم لگا دیا، تو توحید کے قلعے میں آ جاؤ، دنیا کے قلعے میں نہ جاؤ، امام رضا لوگوں کو بتا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے قلعے میں چلے گئے تو ان کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے، ان ظاہری عمارتوں کو دیکھ کے، بڑی بڑی بلڈنگوں کو دیکھ کے مت سمجھو کہ دنیا کے قلعے مضبوط قلعے ہیں، خالق کائنات نے سورہ حج میں دنیاوی قلعوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس انداز میں فرمایا پروردگار دو عالم نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ، اے لوگو یا ایھا الناس ضرب مثل، تمہیں ایک مثال دی جاتی ہے، فاستمعوا له، ان کو ذرا کان لگا کے سنو، یعنی تمہیں ایک بات بتائی جاتی ہے، فاستمعوا له، اس کو بڑے غور سے سنو، کیا مثال دی جاتی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو خدا کو چھوڑ کے کسی اور قلعے میں چلے جاتے ہیں، خدا کے پاس نہیں ہوتے، کسی اور کے پاس چلے جاتے، جی ہمیں تو ہم نہیں آئیں گے یہاں پہ جا رہے ہوں، اب جب چلے گئے ان کی مثال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور قلعے میں چلے جاتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، ایک مکھی جو ہے وہ نہیں بنا سکتے، اللہ تعالیٰ ذباب و شیا، حد یہ ہے ان کی کمزوری کی، حد یہ ہے کہ اگر مکھی ان کے دسترخوان سے کوئی شے لے کے چلی جائے، لا یستن کی زو ہو من ہو، تو ان قلعوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس دسترخوان سے چھینی ہوئی چیز کو واپس لا سکے، اللہ تعالیٰ ضعف طالب والمطلوب، یہ قلعوں کو ماننے والے بھی کمزور ہیں، قلعے بنانے والے بھی کمزور ہیں، درود پر دم لگا دیا، خدا کے علاوہ جو قلعے ہیں وہ بڑے کمزور ہیں، سورہ فیل میں پروردگار عالم ان کا تذکرہ فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، دیکھو الم تر کیف اصحاب الفیل، تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار دو عالم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، علم یہ جل کہی تو فی تذلیل، کہ تمہارے پروردگار دو عالم نے ان زمانے کی سپر پاور کے مکر کو کیسے اللہ نے جو ہے وہ ذلیل کر دیا، وہ اصل علیہم طیر الابیل، اس طریقے سے کیا پروردگار دو عالم، وہ بڑی بڑی سپر پاور تھی اس زمانے کی جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آئے تھے، تو ان کے مکر کو کیسے اللہ نے جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا، ارسل علیہم طائر الابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ان پرندوں کے چھوٹی چھوٹی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، جیسے ہی وہ پرندے ہاتھیوں کے پاس پہنچے انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ان کی چونچوں میں تھی ان کو گرا دیا، وہ بڑے بڑے ہاتھی تباہ ہو گئے، فجعلہم کعصفٍ مأکول، جیسے کھایا ہو بوسو، تو بڑے بڑے ہاتھی اور چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، تو جب ان پرندوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں، یہ ایٹم بم کا جواب ایٹم بم سے نہیں ہے بلکہ ان بڑے بڑے ہاتھیوں کا جواب ہاتھیوں سے نہیں ہے، اسے بڑی مخلوق سے نہیں ہے، بلکہ پروردگار دوارا نے ان ہاتھیوں کو ذلیل کیا چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے، معلوم یہ ہوا کہ وہ زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو، اس زمانے کی سپر پاورے ہوں یا آج کے زمانے کی سپر پاورے ہوں، پروردگار جب بھی ان کو ذلیل کراتا ہے بڑوں سے نہیں کراتا، چھوٹے چھوٹے علاقوں سے کرا دیتا ہے۔ درود پڑھ رہے محمد والے، جب بھی ذلیل کراتا ہے پروردگار چھوٹے چھوٹے علاقوں سے کرا دیتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو توحید کے قلعے میں آ جاؤ، اس لیے کہ توحید کے قلعے میں آ گئے تو تم کامیابی پا جاؤ گے، پر اگر توحید کے قلعے میں نہیں آئے تو پھر جو ہے کامیابی نہیں ہے۔ اور فرمایا انا من شروطہا، اور دیکھو میں ہوں توحید کی شرط، یعنی میں توحید سے کبھی جدا جدا نہیں ہو سکتا تو میں اس کی شرط ہوں۔ تو توحید اگر اب کوئی خدا خدا جتنی مرضی مرتبہ کہے لیکن امام رضا کا نام کبھی نہ لے تو ایسے ہی ہے کہ کوئی یہ کام کرے لیکن اس کی شرط کو انجام نہ دے۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو مثال دینا چاہتا ہوں، دیکھو جو طہارت ہے جو غسل ہے وہ ہے نماز کی شرط، اب کوئی جتنی مرضی نماز پڑھے لیکن اس کی شرط کو ادا نہ کرے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے وہ تقریر کر رہے تھے اور فرمانے لگے کہ دیکھو غسل کی بڑی اہمیت ہے، غسل انجام دیا کرو، اس لیے کہ غسل کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ سنتے رہے سنتے رہے، ٹھیک ہے ہاتھ ہی اٹھا، اس نے کہا آپ نے کیسے کہہ دی نہیں ہو سکتی، ہم نے تو پڑھ لی تھی۔ تو بات کیا ہے کہ اگر کوئی پڑھ بھی لے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، اس لیے کہ نماز کی شرط ہے طہارت، لا صلاۃ الا بطہور، طہارت کے سوا نماز نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے طہارت نماز کے لیے شرط ہے اسی طرح سے امامت توحید کی شرط ہے، جس طرح سے طہارت کے بغیر پڑی ہوئی نماز منہ پہ مار دی جائے گی اسی طرح سے امامت کے بغیر توحید بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ درود پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
آپ نے فرمایا انا من شروطہا کہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، تنہا لا الہ کہنے سے کامیابی نہیں ہو جائے گی، لیکن جب تک توحید کی شرطوں کو تم پورا نہ کرو۔ وہ انا من شروطہا، میں توحید کی شرطوں میں سے ایک ہوں، میری ولایت کا تمہیں اقرار کرنا پڑے۔ تو جس طرح سے امام رضا توحید کی شرط ہیں اسی طرح سے امام رضا جو ہے وہ رسالت کی بھی شرط ہیں۔ ایک شخص نے خواب میں امام رضا پیغمبر اسلام کو دیکھا، کہنے لگا میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام مسجد میں کھڑے ہیں، اور میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا خواب کے عالم میں تو میں نے دیکھا لوگ سب بنائے کھڑے ہیں اور پیغمبر اسلام کچھ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں۔ کہنے لگا میں سب میں کھڑا ہو گیا، جیسے ہی میری باری پیغمبر اسلام کے سامنے آئی تو پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں تشت تھا، اس میں کھجوریں تھیں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ کھجوریں عطا کیجیے۔ امام رسول پاک نے کھجوریں نکالی، آپ نے مٹھی بھر کے کھجوریں دی، تو کہنے لگا میں نے کھجوروں کو خواب میں گنا تو ان کی تعداد 18 تھی، تو میں سمجھ گیا کہ میری زندگی کی 18 سال باقی ہے، پر جب مرا بھی ہے 18 سال باقی ہے۔ تو اب میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور کھجوریں دے دی، تو رسول پاک نے فرمایا کافی ہے، تو میں سمجھ گیا، کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ میری 18 سال سے زیادہ زندگی نہیں ہے۔ اب جب خواب سے بیدار ہوا تو دیکھا لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، دور دراز سے لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو میں کہنے لگا میں پوچھا کہ کیا ہو گیا مسجد میں، کہ فرزند رسول مسجد میں آئے ہیں اور اس لیے ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی بھی چلا شخص مسجد کی طرف، جیسے ہی مسجد کی طرف پہنچا تو دیکھا امام رضا کھڑے ہیں، اور اسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں پہ رسول پاک کھڑے تھے، اور اسی انداز سے کھڑے تھے جیسے رسالت پاک کھڑے تھے، اور اسی انداز سے لوگ سب بنائے ہوئے کھڑے تھے جیسے رسول پاک کے سامنے سب بنائے ہوئے لوگوں کو کھڑے دیکھا تھا۔ کہنے لگا میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں میری بھی جب باری آئی تو میں نے کہا فرزند رسول مجھے بھی کچھ عطا کر دیجیے۔ امام رضا نے مٹھی میں کچھ کھجوریں اٹھائی اور مجھے دے دی۔ کہنے لگا میں نے جب گنی تو ان کی تعداد 18 تھی۔ دیکھیے جو امام رضا ہے رسالت کی بھی شرط ہے، کہ ان کی تعداد 18 تھی، تو میں نے کہا فرزند رسول کچھ اور بھی عطا کر دی، کچھ اور بھی دے دیجیے۔ امام رضا نے فرمایا کہ اگر ہماری جد نامدار نے کچھ اور دی ہوتی تو میں بھی کچھ اور دے دیتا۔ درود پڑھ رہا ہوں محمد والے، معلوم ہوتا ہے کہ میں بات صحیح طریقے سے حدیہ نہیں کر سکا، تو پھر مثال دینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے امام رضا جو ہے رسالت کی بھی شرط ہے۔ پروردگار دو عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، مختلف مقامات پہ پروردگار رحمۃ اللہ علیہ حکم دیے ہیں, اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے, حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم. دیکھو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور اطاعت کرو اولی الامر کی. تو پروردگار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, وہ اطیعوا رسول, رسول کی اطاعت کرو, وہ اولی الامر. کتنی ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, درود پڑھ رہے محمد والے کو. اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو کتنی ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا, تین, اطیع اللہ واطیع رسول و اولی الامر منکم, اللہ رسول اور اولی الامر, تین اطاعت تو کا حکم دیا گیا نا. تو اطاعتوں کے لیے لفظ کتنے استعمال ہوئے, دو, اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم کے لیے, اولی الامر کے لیے علیحدہ لفظ استعمال نہیں ہوا. تو لفظ اطاعت کے استعمال ہوئے ہیں دو, ہستیاں ذکر ہوئی ہیں تین. اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے ایک الگ لفظ استعمال کیا, رسول اور اولی الامر کے لیے ایک الگ لفظ استعمال کیا. تو علماء مفسرین نے, جتنے بھی بزرگان ہیں, جتنے بھی مفسر ہیں, انہوں نے اس بات کو لکھا اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اس لیے اطاعت کے دو لفظ استعمال کیے کہ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت ہے اصلی والی, اور رسول کی اطاعت ہے اللہ کے لیے. تو اللہ نے اس فرق کو بتانے کے لیے کہ میری اطاعت ہے اصلی والی, تو اپنے لیے ایک علیحدہ لفظ استعمال کیا, اور رسول کی اطاعت کیونکہ اللہ کی وجہ سے, اس لیے ایک لفظ استعمال کیا. تو جس, اب دیکھیے کہ رسول کے لیے ایک لفظ استعمال کیا, اسی امر الہ کے اندر جہاں پہ رسول کی اطاعت کا ذکر ہے, اسی کے اندر اولی الامر کی اطاعت کا بھی ذکر ہے. تو کیونکہ اللہ اور رسول کی اطاعت ایک جیسی نہیں تھی, اگر ایک جیسی ہوتی تو پروردگار عالم ایک ہی اطاعت میں تینوں کا تذکرہ کر دیتا, کیونکہ اللہ کی اطاعت اور طرح سے ہے, رسول کی اطاعت کسی اور طرح سے, اس لیے اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے ایک الگ لفظ استعمال کیا, رسول کے لیے ایک الگ لفظ استعمال کیا. لیکن جب اولی الامر کا ذکر کیا تو اس کو اسی اطاعت میں رکھا جیسی رسول کی اطاعت تھی. تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ جس طرح سے رسول کی اطاعت ہے ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی بھی ہے. تو جیسی اطاعت رسول کی ہے ویسی اطاعت اولی الامر کی بھی ہے. پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, یہ اطاعت ہے, آپ ولایت دیکھیے گا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, اور وہ مومن ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. تو رسول بھی ولی ہے اور وہ مومن جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں وہ بھی ولی ہیں. تو جیسی ولایت رسول کی ہے ویسی ہی ولایت ان مومنوں کی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. تو جیسی اطاعت اللہ کی, جیسی اطاعت رسول کی, ویسی اطاعت اولی الامر کی, جیسی ولایت رسول کی ویسی ولایت ان مومنوں کی جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اور پھر دیکھیے پروردگار دو عالم نے پھر ارشاد فرمایا, قل اے معروف فسیر اللہ عملکم ورسول والمومنون. دیکھو تم عمل کرتے رہو, تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے, رسول دیکھ رہا ہے, اور کچھ مومن ہیں جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. تو جیسی رویت رسول کی ہے ویسی ہی رویت کچھ مومنوں کی ہے, جیسی رویت رسول کی ہے ویسی ہی رویت کچھ مومنوں کی ہے. اور جب تذکرہ کیا طہارت کا تو فرمایا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دیکھو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ کو رجس سے ایسے دور رکھے جیسے دور کرنے کا حق ہے. تو جیسی طہارت رسول کی ہے ویسی طہارت اہل بیت رسول کی ہے. تو جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت جو ہے وہ اولی الامر کی, جیسی رویت رسول کی ویسی ہی رویت کچھ مومنوں کی, جیسی ولایت رسول کی ویسی ہی ولایت کچھ مومنوں کی, جس طرح سے رویت رسول کی ہے ویسی ہی رویت رسول کی. اور پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میں اپنی رسالت کو کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میری اہل بیت سے مودت کر لیں. معلوم یہ ہوا کہ جیسی مودت رسول کی ہے ویسی ہی مودت اہل بیت رسول کی. اور پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھ رہا ہوں اللہ علیہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی اس نبی پہ درود پڑھا کرو. جب پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ درود کس طرح سے پڑھا جائے, تو فرمایا لا صلوا علیہ صلاۃ متبرہ, دیکھو مجھ پہ دم کٹی درود نہ پڑھا کرو. جتنی بھی اسائتا کی کتب ہیں ان میں یہ ذکر ہے. پیغمبر فرما دیکھو مجھ پہ دم کٹی درود نہ پڑھا کرو. تو پوچھا یا رسول اللہ کیسی درود پڑھا کریں, تو پیغمبر نے درود پڑھ کے سنائی. فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم, ان پروردگار درود بے محمد پہ اور ان کی آل پہ, جیسے درود بھیجا تھا ابراہیم پہ اور ان کی آل پہ. تو جس طرح سے درود ابراہیم کی ذات پہ تھا, ویسا ہی درود آل ابراہیم پہ تھا. جیسا درود پیغمبر اسلام کی ذات پہ ہے, ویسا ہی درود رسالت محمد کی اولاد پہ. تو آپ دیکھیے کہ جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت آل رسول کی, جیسی رویت رسول کی ویسی رویت آل رسول کی, جیسی ولایت رسول کی ویسی ولایت آل رسول کی, جیسی طہارت رسول کی ویسی ہی طہارت آل رسول کی, جیسی مودت رسول کی ہے ویسی ہی مودت آل رسول کی ہے, جیسا درود رسول پہ ہے ویسا ہی درود آل رسول پہ. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسی ہی اطاعت رسول کی واجب ہے, ویسی ہی اطاعت امام رضا کی واجب ہے. جیسی رویت رسول کی ہے, ویسی ہی رویت امام رضا کی ہے. اور جیسی طہارت رسول کی ہے, ویسی ہی طہارت امام رضا کی ہے. جس طرح سے مودت رسول کی واجب ہے, اسی طرح سے مودت آل رسول امام رضا کی واجب ہے. اور جس طرح سے درود رسول کی ذات پہ ہے, ویسا ہی درود جو ہے امام رضا کی ذات پہ ہے. جیسی عطا رسول کی ہے, ویسی عطا امام رضا کی ذات کی ہے. درود پڑھ دے محمد والے. تو جیسا رسول پہ درود ہے, ویسا ہی درود جو ہے وہ امام رضا پہ. تو آپ نے دیکھا کہ پرو امام رضا اعلان دے رہے ہیں کہ لوگوں توحید کے قلعے میں آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے قلعے میں آ جاؤ گے تو ہمیشہ کامیابی پاؤ گے, اور اگر دنیا کے قلعے میں چلے گئے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انا من شروطہا, میں توحید کی شرط ہوں. آپ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ دیکھو میں ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں, لیکن تمہارے کسی طرح سے مملکت میں دخالت نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اب کوئی اگر الوی قیام کرنا چاہے گا, کوئی شخص بھی شور مچانا چاہے گا اور کہے خلیفہ نے یہ غلطی کر دی, تو اسے معلوم ہوگا کہ امام رضا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مختلف لوگوں نے امام رضا سے سوالات کیے اور آپ ولی عہدی کے متعلق پوچھا. ایک شخص نے پوچھا فرزند رسول آپ نے ولی عہدی کو کیوں قبول کیا؟ تو آپ نے فرمایا جس طرح سے امیر المومنین علی بن ابی طالب نے شورا میں بیٹھنا قبول کیا, بس اسی بنا پہ میں نے ولی عہدی کو قبول کیا. اور وہ ایک خارجی تھا, یہ اپنے نے سوال کیا, اب خارجی نے سوال کیا. اب خارجی نے دور سے دیکھا امام رضا کی ذات کو اور کہنے لگا کہ یہ شخص جو کہتا ہے میں فرزند رسول ہوں اور ولی عہدی کو بھی قبول کر لیا ہے, وہ بھی معمول جیسے برے انسان کی, تو کہنے لگا میں ان کو قتل کر دوں گا. تلوار لی, تلوار اپنے جو چادر تھی اس کے نیچے رکھی اور پہنچ گیا امام کے پاس. کہنے لگا میں آپ سے سوالات کچھ کرنا چاہتا ہوں. اس کا پروگرام یہ تھا کہ سوالات کروں گا, جیسے ہی سوالات میں کوئی کمی محسوس ہوئی تو میں جو ہے وہ اپنا بدلہ لے لوں گا. تو آیا کہنے لگا میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا میں جوابات تو دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے, جواب دینے کی میری ایک شرط ہے. کہا بتائیے شرط آپ کی کیا ہے؟ کہا اگر سوالات کے جواب کانے کنندے ہوئے اور مطمئن کنندے ہوئے, مطمئن ہو گئے کہ تمہاری چادر میں اسلحہ ہے, اس کو نکال کے باہر پھینکو. اگر جواب صحیح ہوئے تو تلوار نکال کے باہر پھینک دو گے. ایک مطلب تلوار نکالی اور باہر پھینکی اور قدموں میں جا کے امام کے گرا. کہنے لگا فرزند رسول آپ کے پاس تو علم غیبی ہے, جب علم غیبی ہے تو آپ نے معمول کی جو ہے حکومت کو کیوں قبول کیا, آپ نے ولی عہدی کو کیوں قبول کیا؟ اب دیکھو خارجی کو جواب دینا چاہتا ہے امام, تو یہ خارجیوں کے لیے جواب ہے امام رضا کا, وہ مومنوں کے لیے, لیکن جو خارجی ہے ان کو بھی امام رضا نے جواب دیا. تو کہا فرزند رسول جب آپ رسول کے بیٹے ہیں یعنی حضور کی عظمت ہے، آپ ان کے بیٹے ہیں تو آپ مامون جیسے برے شخص کی ولی عہدی کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ یہ تو کافر ہے۔ تو امام نے جب اس نے دیکھا نا کفر کا لفظ استعمال کیا تو امام نے اسے سوال کیا، امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ان کا کفر بدتر ہے اور یا بادشاہ نے مصر کا کفر بدتر تھا؟ کہ یہ تو برے انسان ہے، ظاہری طور پہ دوئی کو بھی مانتے ہیں، وہ اصلی والے کافر تھے، بادشاہ مصر تھے وہ اصلی والے کافر تھے، تو وہ زیادہ بدتر ہے، ان کا کفر بہت زیادہ بدتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جو وزارت کو قبول کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ بادشاہ مصر نے عطا کی تھی یا حضرت یوسف نے خود مانگی تھی؟ قرآن مجید کی آیت ہے، حضرت یوسف نے دعا مانگی سورہ یوسف کے اندر، قال اجعلنی علی خزائن الارض، پروردگار مجھے وزیر خزانہ بنا دے۔ کس کا؟ اس بادشاہ مصر کا، وہ جو کافر ہے، اصلی والا کافر۔ انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، میں اس سے جان آشنا بھی ہوں۔ تو کہا کہ حضرت یوسف نے خود کہا تھا، کہا وہ پیغمبر تھے یا میں پیغمبر ہوں؟ کہا وہ پیغمبر تھے۔ تو کہا میں؟ کہا آپ فرزند پیغمبر ہیں۔ کہا فرمایا وہ بادشاہ جو کہ کافر اصلی تھا اور وہ حضرت یوسف جو پیغمبر تھے، حضرت یوسف، امام نے فرمایا حضرت یوسف پیغمبر ہوتے ہوئے اصلی والے کافر کی ولی عہدی اور اس کی وزارت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو کہا جس دلیل پہ حضرت یوسف نے دعا کی تھی بس اسی دلیل پہ میں نے جو ہے اس کی ولی عہدی قبول کی۔ تو اللہ رحمت والے جس وجہ سے حضرت یوسف نے جس مسلطوں کی تحت وہ وزارت کو قبول کیا تھا بس اسی وجہ سے میں نے اس عہدے کو قبول کیا۔ درود پڑھ دو محمد والے۔ کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں باتیں تو بہت تھیں لیکن ایک آخری بات نکل کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک شخص آیا امام کے پاس اور آ کے کہنے لگا فرزند رسول مجھے توحید سمجھا دیجیے، مجھے توحید سمجھا دیجیے، سمجھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا وقد علمت انك لم تكمل نفسك ولا تكمل من هو مثلك، دیکھ تو یہ جانتا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ کہا میں نے تو نہیں اپنے آپ کو بنایا۔ ولا تكمل من هو مثلك، اور نہ اس نے بنایا ہے جو تجھ جیسا ہے۔ کہا تو کہا نہ تو نے خود بنایا ہے نہ تو جیسے نے بنایا ہے، تو بس جس نے بنایا ہے وہی ہوگا۔ آخری دلیل جو حدیث کرنا چاہتا ہوں وہ توحید پہ دلیل آ گئی، کیونکہ توحید کی شرط اور ارکان توحید جو توحید کے اراکین ہیں، مثال کے طور پہ دیکھیں مختلف جو خدا والے متعلق احکامات نازل کیے ہیں اس میں بڑے بڑے اعتراض ہو جاتے ہیں، پردہ ہے اس میں بڑا اعتراض ہو جاتا ہے کہ صاحب پردے کے متعلق بتائیے، پردہ ضروری ہے نہیں ضروری اس پہ بتائیے آپ۔ اسی طرح سے کوئی داڑھی کے متعلق سوال کر لیتا ہے، جتنے بھی احکام ہیں خدا بندی ہیں ان کے متعلق سوالات ہو جاتے ہیں۔ تو اب باری باری ہر مسئلے کا کس طرح سے جواب دیا جائے، امام رضا نے جواب دیا ہے جتنے بھی مسائل ہیں اسلام کے وہ سب کا جواب اس میں آتا ہے، بالکل قرآن کی آیت کی طرح جواب ہے۔ جس طرح سے قرآن کی آیت 1400 سال سے اب تک جب بھی پڑھی جائے ایک نئی معلوم ہوتی ہے، آج کی معلوم ہوتی ہے اور قیامت تک کے لیے فائدہ مند ہے، اسی طرح سے امام رضا کا یہ بیان بھی 1400 سال سے آج تک اور آج سے قیامت تک کے لیے سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی جو جس کے متعلق بھی سوال رکھتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے وہ نماز کیوں پڑھی جائے، پردہ کیوں کیا جائے، یا خمس کے متعلق حجاب کیوں نکالا جائے، تو جتنے احکام خداوندی ہیں سب کے متعلق ایک ہی دلیل ہے جو امام رضا نے پیش کی۔ کیا دلیل؟ اس کے لیے نوجوانوں کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ پہلے دیکھو نوجوانوں، اگر ہم ایک جنگل سے گزر رہے ہوں، ہماری تعداد جو جتنی بھی ہے اگر تقسیم ہو جائے، آدھے ادھر ہو جائیں آدھے ادھر ہو جائیں، اور جو یہ کہیں کہ جناب کسی قسم کی اصلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو دوسرے افراد ہیں وہ کہیں کہ نہیں اسلحے کی ضرورت ہے، اسلحہ اٹھائیے، اور وہ کہیں نہیں کسی کی بے فکر ہو جائیے کسی اسلحے کی ضرورت نہیں۔ اب کچھ لوگ اٹھے اور اسلحہ ساتھ لے لیں، کوئی ڈنڈا لے لے، کوئی پستول لے لے، کوئی چیز بھی لے لے، اب جنگل میں سے گزرے، اب ایسی صورت میں جنہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا تھا وہاں کوئی بھیڑیا، کوئی شیر، کوئی درندہ نظر آ گیا، تو اسلحہ جو نہیں اٹھایا تھا تو آپ دیکھیے وہ درندہ نظر آ گیا تو اب ان کا حشر کیا ہوگا، اور جنہوں نے اٹھایا تھا اگر وہ اس مقام تک صحیح سالم پہنچ گئے، کوئی بھی درندہ نظر نہیں آیا، تو ان کا نقصان کیا ہوا؟ तो जिन्होंने उठाया था अगर कोई भी मसला पेश ना आया तो उनका नुकसान क्या हुआ, और जिन्होंने नहीं उठाया था फिर कोई मसला पेश आया फिर क्या नुकसान हुआ। इमाम ने यही बात फरमाई उन लोगों को जो कि एक एक मसले का जवाब पूछना चाह रहे थे। इमाम ने फरमाया इन कानल कौल कौलम, देखो बात तुम्हारी मान लेते हैं क्या कि क़यामत जब होगी तो पर्दे की क्यों कोई जरूरत नहीं होगी, जब क़यामत होगी तो नमाज की कोई जरूरत नहीं होगी, जब इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होगी, इस दिन की कोई जरूरत नहीं है, दिन पे अमल करे ना करे बराबर है। इन कानों कोलो कोला हो वलैसा हुआ मायकूल, और नहीं ना हुआ वो बात जो हमने कही है तो फिर हो गए तुम कामयाब। और इमाम ने फरमाया देखो अगर वो बात होगी जो हम कहते हैं, अगर वाकई पर्दे की जरूरत हुई, वाकई नमाज की जरूरत हुई, वाकई हकीकत में यूनिटी की जरूरत हुई, वाकई है मोहब्बत और प्यार की जरूरत हुई और फिर पहुंचे कयामत में ना पर्दा पास है ना नमाज साथ है ना आकाम खुदाबंदी साथ है, तो अब उनका अशर क्या होगा, वो जो असलहे के बगैर पहुंच गए और जंगल में कोई दरिंदा आ गया फिर उनका अशर क्या होगा। और वो अफराद जो असलहे के साथ लेके चले अगर जरूरत नहीं भी पड़ी तो क्या नुकसान होगा। तो जो अहकाम खुदाबंदी बजा ला रहे हैं, जो दीन पे अमल कर रहे हैं, अगर इनमें से किसी एक की जरूरत ना भी हुई और कयामत बर्पा हुई तो इनका नुकसान क्या होगा। लेकिन जो मुख्तलिफ एतराज करते जा रहे हैं, भाई साड़ी पे एतराज है, पर्दे पे एतराज है, नमाज पे एतराज है, मुख्तलिफ चीजों पे एतराज करते जा रहे हैं कि जनाब अगर इनमें से कोई शय मिस होगी और परवरदिगार का हाजिर करके दिखाओ उस वक्त हशर क्या होगा। कोई भी हुक्म खुदाबंदी हो उसको कम अहमियत नहीं समझना, इसी उम्मीद के साथ के परवरदिगार आलम वो तमाम असल हमें अता फरमाए, वो चीजें जो हमारे लिए क़यामत में जरूरी है और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी बात को यहां खत्म करते हैं। اللهم صل على محمد وآل محمد परवरदिगार तुझ वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझ वास्ता इमाम रज़ा की ज़ात का, हमारे दिलों में जो उन्हें हाजत है उन्हें भरला, और हमारे तमाम मरहूमीन को जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमा, उन्हें आला इलीन में जगह अता फरमा, परवरदिगार जिन मोमिनों ने इंतजाम किया है उनकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमा, और परवरदिगार हम सब में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा, परवरदिगार ये जो नई इंतजामिया हलफ उठाएगी, परवरदिगार तुझ वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इन्हें हर तरह से कामयाबी से सरफराज फरमाना, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमाना, हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाना, परवरदिगार शबीर भाई जो ज़ियारत के लिए जा रहे हैं और ये ज़ुल्फ़िकार भाई जो हज के लिए जा रहे हैं इनकी ज़ियारत और इबादत को कबूल फरमाना, और हमें भी इन इबादत करने की तौफीक अता फरमाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन।